السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے اس آخری شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن میں جمعے کی شب کے 9 بج رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہے رودابہ ناصر اور ہماری انجینئر ہیں جمی کوک۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد تحفظ پاکستان آرڈیننس سینٹ میں پیش، حزب مخالف کی جماعتوں کا شدید احتجاج۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
وکیل استغاثہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست مسترد، پرویز مشرف کی آئین شکنی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کاغذ چننے والے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی ایک کوشش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار اور اپوزیشن بی جے پی کے لیڈر نریندر مودی کا کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ رابطے کا انکشاف۔ میں ہوں یوسف ضمیر، سرے میں سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اوباما انتظامیہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یوکرین سے متعلق نئے بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو اسے مزید تعزیرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ متنازع تحفظ پاکستان آرڈیننس ایسے میں سینٹ میں پیش کیا گیا جبکہ جمعے کے روز اس کے خلاف سخت احتجاج ہوا۔ وفاقی وزیر زاہد حامد نے یہ بل ایوان بالا میں پیش کیا۔ اس موقع پر اپوزیشن کی جماعتوں نے بل کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں جمعے کو انسداد دہشت گردی سے متعلق تحفظ پاکستان آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کیا گیا، جس پر ایوان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے شدید احتجاج کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر زاہد حامد نے تحفظ پاکستان بل سینٹ میں پیش کیا۔ قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکی ہے۔ زاہد حامد نے کہا کہ حکومت نے مجوزہ قانون میں نمایاں تبدیلیاں کی ہیں، اور انہوں نے تحفظ پاکستان بل میں گرفتاریوں سے متعلق شکوں کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے سے انسداد دہشت گردی کے ایکٹ میں موجود ہیں۔ تاہم حزب مخالف کی جماعتوں کا موقف تھا کہ اس بل پر انسانی حقوق کی تنظیمیں تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں، اس لیے مجوزہ قانون میں ضروری تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ بعد میں اس بل کو جائزے کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی میں بھجوا دیا گیا۔ حزب اختلاف اور حکومت کی بعض اتحادی جماعتوں نے بھی قومی اسمبلی میں اس بل کی سخت مخالفت کی تھی۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو ایوان زیری میں واضح برتری حاصل ہے، اس لیے اس نے اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود عجلت میں اس بل کو منظور کروا لیا تھا۔ حزب مخالف کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی عاصم حسنین کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں تحفظ پاکستان بل کی موجودہ صورت میں منظوری کی مخالفت کر چکی ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانون جو ہے وہ سینٹ سے پاس ہو سکتا ہے، اور اگر پاس ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے کوئی بھی عدالت میں چلا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس کو نل انوائٹ کر دے گی۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ملک ابرار کہتے ہیں کہ تحفظ پاکستان نامی مجوزہ قانون کو منظور کروانے کا مقصد ملک میں امن کا قیام ہے۔
ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم امن پیدا کر سکیں۔ امن پیدا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، ترقی کی طرف جائے گا، لوگ آزادی سے اس ملک میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے لیے ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے عوام کو تکلیف ہو یا کسی ایک فرد کو فائدہ ہو رہا ہو۔
رواں ہفتے ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ایک ملاقات میں دیگر امور کے علاوہ تحفظ پاکستان آرڈیننس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ ملاقات میں شریک سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے تحفظات سے حکومت کو آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے زاہد حامد کو اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دریاسنا جمعے کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ملک میں سلامتی کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر طالبان سے مذاکرات کے بارے میں بریفنگ دی۔ طالبان نے رواں ہفتے فائر بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اگرچہ ان حالات میں حکومت کی کمیٹی اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات سے متعلق صورتحال واضح نہیں، تاہم رابطے بحال رکھنے کی کوششوں کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں سینٹ میں پیش کردہ تحفظ پاکستان بل کو حزب اختلاف کی جماعتوں اور انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے، جبکہ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خاص میعاد کے بعد از خود غیر مؤثر ہو جانے والا یہ قانون ملک میں غیر معمولی حالات سے مطابقت رکھتا ہے۔ پروگرام ان دی نیوز میں اسد حسن نے اس بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد ملک اور دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر محمد سے گفتگو کی۔ سعد ملک کہتے ہیں،
بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حکومت اس حوالے سے عجلت سے کام لے رہی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ جو تحفظ پاکستان بل ہے اس میں توازن پیدا کرے اور جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے یہ بل جو ہے قابل قبول ہو. اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ گزشتہ میں سمجھتا ہوں کافی عرصے سے ایک دہشت گردی کا شکار ہے. یہاں چاروں طرف خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے. عدالتیں جو ہیں یعنی لوور کورٹس کی میں بات کر رہا ہوں جہاں دہشت گردی کے مقدمات جاتے ہیں وہاں جو وکلا ہوتے ہیں پروسیکیوٹر ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے
جی.
جو ججز ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. تو ایک عجیب غریب صورتحال ہے پاکستان کے اندر. اور میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے سول سوسائٹی کی حکومت کی فوج کی وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب کہ وہ لوگ جو کہ دہشت گردی کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب یہ جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ سال دو سال کے لیے ہے یعنی مشکل طور پر پاکستان کے قانون میں یہ چیز شامل نہیں کی جا رہی.
آپ کے خیال میں زید ملک صاحب یہ اچھی بات ہے اگر اس کو ٹائم بارڈ کیا گیا ہے دو سال کے بعد یہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گا؟
دیکھیں میں ارش کروں اس وقت جیسے کہا گیا کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے تو اس کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام روز مرہ قوانین ہے طریقہ کار ہے اسے ہٹ کے ہو رہا ہے. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے جو بھی ایک وے آؤٹ حکومت جو ہے وہ طے کرتی ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے.
برگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں سیکیورٹی فورسز کے پوائنٹ آف ویو سے اس بل کی کیا اہمیت ہے؟
اگر اس کو دیکھا جائے اس زاویے سے کہ یہ قانون بلکہ اس سے بدتر قانون قبائلی علاقے میں 2011 میں انہیڈ آف سیول پاور آیا ہوا ہے تو وہاں پر تو یہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہی اپوزیشن پارٹی تھی اور فاٹا اس کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ ہے
صحیح.
وہاں پر بھی انسانی حقوق کی یہی حالت ہونی چاہیے جو پاکستان کے باقی شہریوں کو حاصل ہے. لیکن دوسری بات جب آپ نے سیکیورٹی ایجنسیز کی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنی محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بندوں کو پکڑ لیتے ہیں پھر ان میں ایویڈنس لے آتے ہیں لیکن وہ ایویڈنس اور پھر جو ہمارے طریقہ کار ہے جو قانون کا وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ جلد انصاف یا جلد منطق کے انجام تک نہیں پہنچتے
صحیح.
جبکہ دوسری طرف پر دیکھا جائے تو یہ جو انسانی حقوق کے ہیں یا جو باقی ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 90 دن اور پھر آپ اس کو جب کیس بھی تیار کرتے ہیں کسی کو کسی وقت بغیر اس کے پکڑ بھی سکتے ہیں اور پھر ان میں ان کا ایویڈنس جو ہوگا وہ فائنل ہوگا تو ظاہر ہے کہ قانون تو انصاف کے تقاضے اس میں پورے نہیں ہوتے.
اسد حسن وائس آف امریکہ واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
کشمیر کے ریدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی نے اعلان کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندرا مودی نے حال ہی میں ان کے پاس اپنے دو ایلچی بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر ملاقات چاہتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
سرکردہ کشمیری لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے جمعے کو یہ دعویٰ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ بھارت میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار اور گجرات صوبے کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے قائدین کے ساتھ رابطہ قائم کر کے انہیں ہم نوا بنانے کی کوشش کی ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید گیلانی نے کہا کہ 22 مارچ کو ان کے نئی دہلی میں قیام کے دوران نریندر مودی کے دو نمائندوں نے ان سے ملاقات کی تھی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یعنی سید گیلانی مودی کے ساتھ بات کریں تاکہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے سلسلے میں ایک نئی پیش رفت کا آغاز کیا جا سکے. نریندر مودی کے نمائندوں نے جن کے بارے میں سید گیلانی نے کہا کہ وہ کشمیری پنڈت ہیں تاہم انہوں نے ان کے نام بتانے سے معذرت کی. مبینہ طور پر انہیں یہ بھی بتایا کہ بی جے پی کے برسر اقتدار آنے اور نریندر مودی کے وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے کی صورت میں نئی حکومت کشمیر کو ترجیحی بنیادوں پر اور ہمدردی کے جذبے کے تحت حل کرنے کی سعی کرے گی. لیکن سید گیلانی نے کہا کہ انہوں نے نریندر مودی سے ملنے سے انکار کیا اور ان کے ایلچیوں پر واضح کیا. ان کے اپنے الفاظ میں نریندر مودی کا تعلق ہندو فرقہ پرست جماعت آر ایس ایس سے ہے جس کا کشمیر کے بارے میں موقف اور پالیسی کسی سے پوشیدہ نہیں. سید گیلانی نے کہا کہ بعض لوگ نریندر مودی اور بی جے پی سے پر امید نظر آ رہے ہیں. جس کا انہوں نے برسر عام تذکرہ بھی کیا ہے، جس سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی کے نمائندوں نے ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ بی جے پی نے فی الوقت گیلانی کے بیان پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ تاہم بی جے پی کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر جتندر سنگھ سے جب رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہیں اس بارے میں ذاتی طور پر کوئی علمیت نہیں، لیکن وہ نریندر مودی سے اس بارے میں بات کرنے کے بعد ہی کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دریں اسنا مشتبہ عسکریت پسندوں نے حزب اختلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سرپنچ محمد امین پنڈت کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام جنوبی قصبے اونتی پور کے مضافات میں پیش آیا۔ یوسف زمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
اوباما انتظامیہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یوکرین سے متعلق نئے بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا یا اس نے مشرقی یوکرین کی سرحد کے اندر فوجیں بھیجی تو اسے مزید تعزیرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صدر براک اوباما کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ اس بارے میں واضح موقف رکھتا ہے اور وہ اور اس کے یورپی شراکت دار روس پر اضافی پابندیاں لاگو کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی میں ڈرامائی اضافے جیسے فوجوں کی نقل و حرکت، ان اخراجات و تعزیرات میں ان کے بقول روسی معیشت کے بہت اہم سیکٹروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مز رائس نے اس سے پہلے محکمہ خارجہ کی ترجمان جینساکی کے بیان کو دہرایا کہ امریکہ یہ باور کرتا ہے کہ یہ روس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں سرکاری عمارتوں پر قابض روسی نواز جنگجوؤں کو عمارتیں خالی کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، لیکن مشرقی یوکرین میں روسی نواز جنگجو لیڈر ڈینس پیشلن نے اس سے پہلے کہا کہ ان کے ساتھی جنیوا میں جمعرات کے روز طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کے پابند نہیں اور وہ اسی صورت میں اپنی کارروائیاں بند کریں گے جب یوکرین کی حکومت مستعفی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روسی وزیر خارجہ نے ہمارے لیے دستخط نہیں کیے ہیں، انہوں نے روسی فیڈریشن کے لیے دستخط کیے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی وزیر خارجہ آندریل بیشن نے خبردار کیا ہے کہ وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں
If this will not start in few days, I think that
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ روز میں کوئی اقدام نہ لیا گیا تو میرے خیال میں ایسٹر کے بعد مزید ٹھوس کارروائیاں ہوں گی۔ یوکرین بدھ کے روز عمارتوں کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہا جبکہ روسی نواز مسلح علیحدگی پسندوں نے فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ ریٹائرڈ امریکی فوجی بریگیڈ جنرل رون مینگنم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری کوشش زیادہ بہتر ثابت نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ملیشیاؤں کی تنظیم کا معیار اور ان ملیشیاؤں کے پاس جو فوجی ساز و سامان ہے یہ ایسا کچھ نہیں جو انہوں نے محض گرمیوں کے موسم میں شکار کے لیے اپنے گھروں سے لیا ہے۔ بہت سے اعلیٰ سطح کے حکام کا کہنا ہے کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ بہت مسلح علیحدگی پسند حقیقت میں روسی فوجی ہوں۔ امریکی صدر براک اوباما نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق جمعرات کو جنیوا میں طے پانے والے منصوبے کے نتیجے میں اس ملک کے تمام شہریوں کے لیے امن و سلامتی بحال ہوگی۔ مسٹر اوباما نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر روس مشرقی یوکرین کے بحران کے حل کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام رہا تو امریکہ اور یورپی یونین اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، لیکن انہوں نے کسی قسم کے فوجی مداخلت کو خارج از امکان قرار دیا۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار زلیتکا ہک کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
صدر اوباما نے کہا ہے کہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ روس کے خلاف پہلے سے عائد کردہ پابندیوں کا اس کی معیشت پر اثر ہوا ہے اور ایسے مزید اقدامات اس کے لیے صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ لیکن ہم اس مقصد کے لیے عام روسی شہریوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ہماری اولین ترجیح اور خواہش یہ ہے کہ روس کے صدر مسٹر پوٹن حالیہ جنیوا مذاکرات کے نتیجے میں آنے والی توقع کے مطابق عمل کرے، لیکن ہم اس وقت تک اس پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں۔ مسٹر اوباما نے یہ تبصرے جینیوا سے آنے والی ان خبروں کے بعد کیے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے یورپی ہم منصب کیتھرین ایشٹن کشیدگیوں میں کمی لانے اور یوکرین کی فوج اور روس نواز عسکریت پسندوں میں خون خرابہ روکنے کے ایک منصوبے پر متفق ہو گئے ہیں۔ جنیوا اجلاس کے بعد روسی وزیر خارجہ لوروف نے اعلان کیا کہ یوکرین میں پہلے سے موجود او ایس سی ای مشن منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔
Все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены.
تمام غیر قانونی مسلح تنظیموں کو لازماً غیر مسلح کیا جائے۔ غیر قانونی طور پر قبضے میں لی جانے والی تمام عمارتیں لازماً ان کے قانونی مالکوں کے حوالے کی جائیں۔ یوکرین کے تمام شہروں کی تمام سڑکیں، گلیاں، چوراہے اور دیگر عوامی مقامات کو لازماً مظاہرین سے خالی کرایا جائے۔ مظاہرے اور احتجاج کرنے والوں کو عام معافی دی جائے، ماسوائے ان افراد کے جو غیر قانونی جرائم میں قصوروار پائے جائیں۔ یہ الفاظ تھے سرگئی لوروف کے۔ روس نواز مسلح گروپوں کی جانب سے مشرقی یوکرین کے بہت سے شہروں کی سرکاری عمارتوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیے جانے اور روس کی طرف سے یوکرین سے ملحق اپنی سرحد پر اپنے فوجی دستے اکٹھے کیے جانے سے کرائمیا کا منظر نامہ دہرائے جانے کے خدشات کو ہوا ملی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کی پولیس نے باضابطہ طور پر تباہ شدہ کشتی کے کپتان اور عملے کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر بدھ کے روز جہاز ڈوبنے کے کچھ دیر بعد مسافروں کو بے یار اور مددگار چھوڑنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تفتیش کاروں نے الزامات لگائے ہیں کہ 69 سالہ کپتان مسافروں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے۔ جب عینی شاہدوں کے مطابق وہ ڈوبنے والے جہاز میں سے پہلے شخص تھے جو بحفاظت باہر نکلے۔ یہ کشتی سیول جنوب مغربی جزیرے جندو کے قریب الٹ کر ڈوب گئی۔ اس پر 276 افراد سوار تھے۔ ان میں 28 مسافروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 274 کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ ان میں زیادہ تر ہائی اسکول کے طلبہ تھے۔ مزید تفصیلات سنتے ہیں سعدیہ اسد کی اس رپورٹ میں۔
جنوبی کوریا کے غوطہ خوروں کو کشتی میں داخل ہونے سے قبل سمندر کی شدید لہروں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے لاپتہ ہو جانے والے 268 مسافروں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 28 مسافروں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، تاہم یہ تعداد تیزی سے بڑھنے کی توقع ہے۔ امدادی عملہ لاپتہ افراد تک پہنچنے اور کشتی کو سمندر سے باہر نکالنے کے لیے کرینز کا استعمال کرے گا۔ لاپتہ مسافروں میں سینکڑوں طلبہ بھی شامل ہیں جو 4 روز کے لیے اس معروف جزیرے پر فیلڈ ٹرپ کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ حکام نے حادثے کے محرکات کا تاحال اندازہ نہیں لگایا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا کشتی کا کپتان سٹیئرنگ پر موجود نہیں تھا۔ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے پروسیکیوٹر پارک جیوک کا کہنا ہے وہ کہہ رہے کپتان کو ویل ہاؤس ہی میں ہونا چاہیے، تاہم جب یہ حادثہ ہوا وہ ایسی جگہ موجود نہیں تھا کہ وہ سٹیئرنگ سنبھال سکتا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ اس وقت ویل ہاؤس کے پیچھے تھا۔ اگر ویل ہاؤس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ اس کے پیچھے والے حصے میں تھا۔ جب یہ حادثہ ہوا 3rd شخص یا 3rd ساتھی وہاں موجود تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کشتی کا کپتان لی جون سیوک اس وقت تحقیقات سے گزر رہا ہے۔ کپتان لی جون سیوک کا کہنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بے حد افسوس ہے، مجھے شرمندگی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گون ہے نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ حادثے کے محرکات تک پہنچیں گے، اور اگر یہ حادثہ کسی غفلت کی بنا پر پیش آیا ہے تو ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔
نیپال کے ماؤنٹ ایوریسٹ کے ایک مقام پر برف کا ایک بڑا تودا گرنے سے اندازاً 100 کوہ پیما پھنس کر رہ گئے ہیں، جس سے جمعے کی صبح کم از کم 12 ہمالیائی گائیڈ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں 3 دیگر شیرپا گائیڈ زخمی اور 4 لاپتہ ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر یہ اب تک کا بدترین حادثہ ہے۔ تلاش اور امداد کا کام ہفتے کے روز جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز سوڈان میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 58 تک پہنچ گئی ہے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ متاثرین میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے متاثرین نسلی نیور ہیں جو ملک میں گزشتہ برس لڑائی شروع ہونے کے بعد بور میں کمپاؤنڈ میں پناہ کی تلاش میں تھے۔ عینی شاہدوں نے کہا ہے کہ حملہ آور بظاہر کمپاؤنڈ کے سامنے مظاہرے کر رہے تھے۔ اس کے بعد صورتحال پرتشدد ہو گئی۔ اس کے بعد مسلح بلوے کیمپ میں گھسے اور شہریوں پر فائرنگ کی۔ جنوبی سوڈان میں حکام نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے 5,000 عام شہریوں اور امن مشن کے اہلکاروں کی رہائش اقوام متحدہ کی تنصیب پر حملہ کر کے کم از کم 40 افراد کو ہلاک اور 60 کو زخمی کر دیا۔ دنیا بھر میں عیسائی مذہب کے پیروکار جمعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کرنے کے دن کے طور پر منا رہے ہیں۔ اس دن کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ عیسائی یروشلم کے اس قدیم شہر میں جہاں ان کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا تھا، جلوس اور دعائیہ تقریبات میں شریک ہوئے۔ بیت المقدس میں روایت کے مطابق عیسائی زائرین کا جلوس اسی راستے سے گزرتا ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس راستے کو دکھوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ جلوس میں شریک افراد کاندھوں پر لکڑی کی صلیبیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ جلوس اس مقدس مقام پر جا کر ختم ہوا جہاں ان کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا۔ عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کو اس مقام پر مسلوب کیا گیا تھا اور پھر وہ یہیں سے دوبارہ جی اٹھے تھے۔ اس یاد میں عقیدت مند یہاں ایسٹر سنڈے کا تہوار مناتے ہیں۔ نائجیریا کی ملٹری اس ہفتے دیے گئے اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جس میں یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ سیکنڈری اسکول سے اغوا کی جانے والی زیادہ تر لڑکیوں کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ میجر جنرل کرس اولو کا کہنا ہے کہ فیلڈ رپورٹ میں اس معاملے کے سلسلے میں اہم رکاوٹوں کو عبور کرنے کی نشاندہی کی گئی تھی اور اس سرکاری ذریعے پر شک کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ عوام تک یہ معلومات اچھی نیت سے پہنچائی گئی تھی، اس میں عوام کو دھوکہ دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وزارت دفاع نے جمعرات کے روز مسٹر اولا کا بیان کے اس ایک روز بعد جاری کیا جب نائجیریا کی معلومات کے مشترکہ مرکز نے کہا کہ پیر کے روز اغوا ہونے والی 100 سے زیادہ طالبات میں سے 8 کو چھڑوا لیا گیا ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے فوری طور پر اس رپورٹ کی تردید کی ہے۔ ایران کے صدر نے سالانہ فوجی پریڈ کے موقع پر کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ نہیں چاہتا، تاہم کسی بھی قسم کے حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر حسن روحانی نے جمعے کے روز تہران میں کہا کہ ان کا ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا، تاہم کسی بھی جارحیت کے خلاف مزاحمت کرے گا۔ صدر نے مزید کہا کہ بقول ان کے، ہم جنگ کے پیچھے نہیں، ہم منطق اور بات چیت کے پیچھے ہیں۔ ہم سختگیر پیش رفت زو محمود احمدی نژاد کے برعکس تنقید کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ صدر نے اپنے ہمسایہ ملک کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ایران ان کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے اور ان کے بقول پڑوسیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری فوج امن و استحکام کی حامی ہے۔ جمعے کے روز کی یہ پریڈ ایران نے اپنے فوجی ساز و سامان کی نمائش کے لیے مقرر کی تھی۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن اور انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ وسطی شہر حمص میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق حکومت نواز ضلع کی ایک مسجد کے قریب ہونے والے دھماکے میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی 2013 کی ایک رپورٹ میں، جس کا تعلق انسانوں کی تجارت سے ہے، کہا گیا ہے کہ دنیا میں 2,60,00,000 لوگ ایسے ہیں جو جدید دور کی غلامی کا شکار ہیں۔ ان میں سے بہت سی نوجوان لڑکیاں ہیں۔ یہ مسئلہ بڑھتی ہوئی تشویش کا باعث ہے، خاص کر بھارت میں۔ وائس آف امریکہ کے لیے کین فاراباغ نے حال ہی میں اس مسئلے کے بارے میں سابق امریکی صدر جمی کارٹر سے بات کی، جن کو ان کی نئی کتاب اے کال ٹو ایکشن میں بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ تفصیلات مدیحہ انور کی زبانی۔
جمی کارٹر نے خواتین کے ساتھ زیادتی اور ان پر بے توجہی کو کرۂ ارض پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سب سے شدید مسئلہ بچیوں کا ان کے والدین کی جانب سے قتل ہے۔ یعنی جب والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو وہ اس قاطع حمل کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کارٹر نے کہا کہ یہ مسئلہ بھارت میں جتنا آیا ہے اور کہیں نہیں، جہاں خواتین کی آبادی میں کمی کی وجہ سے انسانی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔
And Nepal is the source of much of this female slavery going into India.
بھارت میں عورتوں کی غلامی کا بیشتر وسیلہ نیپال ہے۔ بھارت میں خواتین کی بڑی کمی ہے، نہ صرف شادی بیاہ کے لیے بلکہ جسم فروشی کے دھندے کے لیے بھی۔ شکاگو میں قانون کے پروفیسر سٹال کیلینٹری کا کہنا ہے کہ بھارت میں اس عدم توازن کا تعلق حمل کے دوران ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہے۔ بھارت میں 1980 کے عشرے میں الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی نے مقبولیت اختیار کر لی، جس کی مدد سے لوگ پیدائش سے پہلے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ بچے کی جنس کیا ہوگی۔ معاشرے میں عورتوں کی حیثیت اور اس تصور کی وجہ سے کہ خواتین بوجھ ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اس قاطع حمل کی طرف مائل ہوئے، اور اب یہ ہوا ہے کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھارت کے بعض علاقوں میں خواتین کی تعداد 15 سے 20% کم ہو گئی ہے۔ لہٰذا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مردوں کی بھاری تعداد کبھی بھی شادی نہیں کر سکے گی، لہٰذا آپ اکثر نہ صرف انسانوں کی تجارت دیکھیں گے بلکہ یہ بھی کہ نیپال جیسے ملکوں سے شادی کے لیے دلہنیں خرید کر لائی جائیں گی۔ جمی کارٹر کہتے ہیں وہ لڑکی کے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بیٹی کو کیوں لے جانے نہیں دیتے، ہم اسے یہ سکھائیں گے کہ وہ استانی کس طرح بن سکتی ہے یا ایک بیوٹیشن یا نرس کا پیشہ کس طرح اختیار کر سکتی ہے، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک چوتھائی آپ کے قریب خاندان کی مدد کے لیے آپ کو مہیا کرے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی مدد کر رہے ہیں۔ پہلی رات وہ ان لوگوں کے چنگل میں رہتی ہے جو اسے غلامی کی زندگی میں دھکیلتے ہیں، وہ لڑکیوں کو منشیات کا استعمال کراتے ہیں اور وہ ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی اور اسقاط حمل تک رسائی پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے، تاہم اس ٹیکنالوجی کی مانگ برابر جاری رہنے کی وجہ سے یہ کام خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے۔
It's still widely available. There's a lot of illegal ultrasounds and doctors and medical technicians.
یہ سہولت اب بھی وسیع پیمانے پر دستیاب ہے، غیر قانونی طور پر الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیکنیشینز بچوں کی جنس کا یقین کر کے منافع کما رہے ہیں۔ تاہم جمی کارٹر اور پروفیسر کیلنٹری دونوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو بدلنے اور عورتوں اور مردوں کے تناسب میں فرق کو کم کرنے کے لیے ہر معاشرے کو طویل المدت بنیاد پر منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں خواتین کے نقطہ نظر میں تبدیلی بھی شامل ہے۔
It will only really be resolved when we give women more opportunities in society where women are valued, where education...
اسے صحیح معنوں میں اسی وقت حل کیا جا سکتا ہے جب ہم معاشرے میں عورتوں کو زیادہ مواقع فراہم کریں جن سے عورتوں کی توقیر کی جائے، جہاں ان کی تعلیم کو اہمیت دی جائے، جہاں معاشی آزادی کی قدر کی جائے اور جہاں عورتوں کو ایک معاشی بوجھ نہ خیال کیا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت میں لڑکوں کے مقابلے میں 70 لاکھ لڑکیاں کم ہیں۔ یہ ایسے اعداد و شمار ہیں جو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ تعلیم اور عورتوں کے کردار کو فروغ دینے اور جنس کی برابری کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔
حال ہی میں امریکی کانگریس کی عمارت کے قریب ہسٹورک کانگریشنل سیمیٹری میں بکریوں کے ریوڑ نے ایک خطرناک ماحولیاتی مسئلہ حل کیا۔ تفصیلات کے ساتھ ردابہ ناصر۔
جن دنوں امریکی کانگریس کی عمارت کے اندر سیشن جاری نہیں ہوتا، تب بھی کانگریس کے باہر کام جاری رہتا ہے، اور کچھ کام کانگریس کا سٹاف نہیں بلکہ بکریاں سنبھال لیتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بکریاں برائن آکس کی ہیں جو ایکو گوٹس نامی ادارہ چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بکریاں کھانے پینے کے معاملے میں کسی سے کم نہیں۔
یہ آدھی رات تک کھانا کھاتی رہیں گی اور پھر صبح 3 بجے اٹھ کر دوبارہ کھانے لگ جائیں گی۔
ہسٹورک کنگریشنل سیمیٹری 1807 سے قائم ایک تاریخی قبرستان ہے۔ یہاں کانگریس کے تقریباً 200 ارکان اور ان کے عزیز سمیت FBI کے ڈائریکٹر جے ایڈگر ہوور، کمپوزر جان فلپ سوزا اور ٹائیگر کے ہاتھوں حادثاتی موت کا شکار ہونے والا ایک سرکس پرفارمر بھی دفن ہے۔ Association for the Preservation of the Historic Congressional Cemetery کے صدر پال ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ بکریاں ان جھاڑیوں کا خاتمہ کرنے آئی ہیں جو یہاں سے دریا کے نظارے کی راہ میں کھڑی ہیں۔
ہم ان بکریوں کو یہاں اس لیے لے کر آئے کیونکہ ہمارے درختوں کے ارد گرد ایک خطرناک قسم کی جھاڑی اگنے لگی ہے جو بڑے درختوں کو کمزور کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تاریخی قبروں پر گر کر ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔
ولیمز کا کہنا ہے کہ ان جھاڑیوں کو ہٹانے کے لیے ہاتھوں، مشینوں یا کیمیکلز کا استعمال کرنے کی بجائے ان بکریوں کا استعمال کرنا ماحول کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ناکس نے 60 بکریوں کو کام پر لگایا ہوا ہے۔
بکریوں کو وہاں رکھنا چاہیے جہاں آپ کو کچھ بچانا نہ ہو، کیونکہ بکریاں بغیر سوچے سمجھے بلا امتیاز تباہی مچاتی ہیں۔ میں ان کو ٹانگوں والا ہربیسائڈ کہتا ہوں۔
یہ بکریاں قبروں سے دور ایک الیکٹرک فینس کے پیچھے محدود ہیں۔ پال ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ بکریاں مسلسل جھاڑیاں کھانے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو بھی اس تاریخی قبرستان کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔
لوگ ان بکریوں کو دیکھنے آتے ہیں، ہم اس کو ایک تعلیمی پروگرام کی طرح دیکھتے ہیں جس کے ذریعے لوگ اس خوبصورت قبرستان کو دیکھنے آتے ہیں۔
ہولی ہاؤ قریب ہی رہتی ہیں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ان بکریوں کو کام کرتا دیکھنے بھاگی بھاگی آ گئی۔
میں نے اس بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ اچھا تجربہ ہے، انہیں یقیناً اپنا کام کرنا آتا ہے۔
میری والدہ صبح سویرے میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی بکریاں بکریاں، اور پھر ہمیں یہاں لے آئیں۔ یہ واقعی کافی اچھا ہے۔
بکریوں کے استعمال سے ماحول کو خراب کرنے والے کیمیکلز کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا.
برائن ناکس امید کرتے ہیں کہ ان کی یہ ایکو بکریاں اس 10,000 مربع میٹر کی زمین کا صفایا ایک ہفتے میں ہی کر دیں گی. جب تک کانگریس کے ارکان چھٹیوں سے واپس آئیں گے یہ بکریاں اپنے اگلے پروجیکٹ پر کام شروع کر چکی ہوں گی.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن میں جمعے کی رات کے 9:30 بج رہے ہیں. پاکستان کی ایک عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کی اعلی وکیل سرکار کو ہٹانے کی جس سے وہ جانبدار کہتے ہیں ایک اور درخواست مسترد کر دی ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ یہ درخواست پہلے ہی ایک اعلی عدالت کا رخ کر چکی ہے اور چونکہ یہ آئینی عدالت نہیں ہے اسی لیے وہ اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتی. تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی اس رپورٹ میں.
خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں استغاثہ کے وکیل اکرم شیخ پر عائد تعصب کے الزامات سے متعلق درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے ہی اکرم شیخ کی اس بنیاد پر برطرفی کی استدعا کو مسترد کر چکی ہے. عدالت عالیہ کے 3 ججوں پر مشتمل ٹرائبونل نے جمعے کو اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ عدالت آئینی نہیں، اس لیے ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اس کے اختیارات میں نہیں، جبکہ وکلائے صفائی کی طرف سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی زیر سماعت ہے. تاہم پرویز مشرف کے وکلاء نے جمعے کو خصوصی عدالت میں ایک اور درخواست بھی دائر کر دی جس میں استدعا کی گئی کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کے موکل کے خلاف آئین چکنی کا مقدمہ خارج کیا جائے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر کی قانونی ٹیم کے رکن چودھری فیصل حسین کا اس درخواست کے بارے میں کہنا تھا،
وہ تبدیلیاں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس قانون میں رونما ہوئی ہیں ان کے تحت یہ قانون اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور جس طرح سے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے جس قانون کے تحت، اس پہ کچھ بنیادی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. یہ 18 ترمیم 2010 جولائی کے بعد غالباً انٹروڈیوس کرائی گئی تھی، تو اس میں آرٹیکل 6 میں بھی تبدیلی کی گئی تھی اور قانون کو جو ہے وہ معطل کرنا، آئین کو معطل کرنا جو کہ 2010 سے پہلے وہ جرم نہیں تھا.
فوج کے سابق سربراہ کی جانب سے تمام درخواستیں خصوصی عدالت مسترد کر چکی ہے جس میں ایک درخواست اس ٹرائبونل میں شریک ججوں پر عدم اعتماد سے متعلق بھی تھی. استغاثہ کی ٹیم کے رکن چودھری حسن مرتضیٰ مان پرویز مشرف کے وکلاء کی طرف سے درخواستوں کو بے وقت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں،
اصل میں جو ڈیفنس ہے ان کی اسٹریٹجی فریولس اپلیکیشنز کو داخل کرتے ہیں اور صرف ان کا جو وہ اسٹریٹجی ہے وہ ٹرائل کو ڈیلے کرنا ہے. یہ چونکہ کرمنل پروسیڈنگز میں عموماً کنوکشن کو لیٹ کرنے کے لیے وکلاء یہ حربے استعمال کرتے ہیں.
پرویز مشرف پر الزام ہے کہ انہوں نے 2007 میں آئین کو معطل کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور سپریم کورٹ اور اعلی عدلیہ کے کئی ججوں کو برطرف کیا. 67 سالہ تاریخ میں پاکستان کے کسی اعلی عہدے پر فائز شخص کے خلاف آئین معطل کرنے یا توڑنے پر اس سے پہلے عدالتی کارروائی نہیں ہوئی. پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2007 کا اقدام اس وقت کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کی مشاورت سے کیا اور صرف ان کے خلاف کاروائی انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سڑکوں پر کوڑا چننے والے بچوں کے لیے ایک اسکول کھولا گیا ہے جہاں 180 بچوں کو داخل کیا گیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود سے سنتے ہیں.
تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک جہاں حکومتی سطح پر تعلیم کے لیے سالانہ مجموعی قومی پیداوار کا 2% سے بھی کم مختص کیا جاتا ہے، علم کا حصول ہر بچے کے لیے خاصا مشکل ہے. ملک میں نجی تعلیمی ادارے بھی درس و تدریس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک نسبتاً مہنگا ذریعہ تعلیم ہے. ایسے میں پسماندہ ترین طبقے کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھانے والے لوگ بھی معاشرے میں نظر آتے ہیں، اور انہی میں سے ایک پنجاب کے شہر دیپالپور سے تعلق رکھنے والے رانا محمد عمران ہیں. 3 سال قبل انہوں نے اپنے علاقے کے قریب واقع جھونپڑیوں میں زندگی بسر کرنے والے ایسے خاندان جن کی گزر اوقات کوڑے کے ڈھیروں سے ردی کاغذ اور دیگر کچرا اٹھانے سے وابستہ تھی کہ بچوں کو تعلیم دینے کے خواب کو عملی جامہ پہنایا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں رانا عمران نے بتایا کہ شروع میں انہیں جھگیوں میں رہنے والے والدین کو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے میں بہت دشواری ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری.
جب شروع کیا تو صرف 10 بچے تھے، 10 بچوں کے والدین مانے، کیونکہ یہ بچے اپنے ماں باپ کے کماؤ بچے تھے، محنت کرتے تھے، روزی کماتے تھے، یہ کاغذ بیچ کے، کوڑا بیچ کے، بھیک مانگ کے، روزانہ کی بیسس پہ اور منتھلی 1000 روپیہ وہ ان کو دیتے تھے. फिर हमने उनसे कहा कि चंद आप टाइम के लिए जिस तरह बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते हैं इस तरह हमारे पास बच्चा भेजें, हम उस बच्चे को नाश्ता भी देंगे, खाना भी देंगे, ताकि आपके ऊपर से इनका वो बर्डन उतर जाए, उसके बाद आपके बच्चे आप ही के पास होंगे।
क्रिस्टल व्यू फाउंडेशन के तहत इन बच्चों के लिए स्कूल का क्याम भी अपनी जगह एक मुश्किल मरहला था, जिसे तय करने के लिए राणा इमरान को खासी तगोदौ करना पड़ी।
जो कुछ मैं कर सकता था, जो कुछ अपनी में फैमिली से ले सकता था, मैंने लोन लिए, उधार लिए लोगों से, और फिर कुछ दोस्तों के साथ, दोस्तों ने थोड़ा बहुत तावन किया, रेंट पे बिल्डिंग लेके उस और किताबों के लिए भी कुछ फाइनेंस इकट्ठा किया, खुद से इकट्ठा किया, कुछ किताबें डिफरेंट स्कूलों से जाके पुरानी किताबें कलेक्ट की, फिर जो थे स्टेशनरी का सामान भी बच्चों को दिया, फिर यूनिफॉर्म दिया, फिर शूज दिए, और क्योंकि इस सबके पास कुछ भी नहीं होता था।
उनका कहना था कि 10 बच्चों से शुरू होने वाले स्कूल में अब पहली से दसवीं जमात तक 180 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। दीपालपुर के असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ रऊफ खान भी इस गैर रिवायती स्कूल और राणा इमरान की काविश से खासे मुतासिर दिखाई दिए। उनका कहना था कि ये उनके लिए नहायत हैरान कुन बात थी कि मुआशरे के जिस तबके को इस स्कूल में तालीम दी जा रही है, उनके यहाँ इसका तसव्वुर ही नहीं।
चीजें बड़ी डिफरेंट देखने में आई है कि उन्होंने जितने वो सप्रेस्ड और डाउन ट्रॉडन क्लास के लोग है ना, इतनी गैदरिंग उनकी, मुझे फर्स्ट टाइम एक जगह पे उन सारे गैदर्ड है, वरना ये अच्छा। फिर ये एक बड़ी मजेदार बात है कि उन्होंने सिर्फ उनकी इस चीज का ख्याल नहीं रखा कि उनकी एनरोलमेंट और उनकी एजुकेशन, क्योंकि वो जो क्लास है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका तो एजुकेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ना वो इस तरह सोचते हैं, क्योंकि वो तो रोटी रोजी से ही बाहर नहीं आ सकते।
इंतजामी ओहदेदार का कहना था कि वो पंजाब और मरकज की हुकूमत से दरखास्त करेंगे कि इस तरह के लोगों के लिए अलग बुनियादी स्कूल भी बनाए जाएं। राणा इमरान पुरअज़्म हैं कि वो कागज़ चुनने और झोंपड़ियों में बसेरा करने वाले इन बच्चों को मुआशरे का एक अहम और फ़ाल शहरी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे।
तो हर कोई कूड़ा क्रिकेट समझता था, मैं इन्हीं बच्चों को पढ़ा लिखा के क्रिस्टल, हीरे, डायमंड, मोती बनाना चाहता हूं, और इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन इन बच्चों को बनाऊंगा।
उनका कहना था कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी उन्होंने ऐसी टीमें तश्कील दे रखी हैं जो इस मंसूबे को आगे लेकर चलेंगी, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से ताहाल ये काबिल अमल नहीं हो सका है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ओबामा इंतजामिया ने रूस को खबरदार किया है कि अगर वो यूक्रेन से मुतालिक नए बैन अलाक्वामी माहिदे की पासदारी नहीं करता या उसने मशरकी यूक्रेन की सरहद के अंदर फौजें भेजी तो उसे मजीद ताजीरात का सामना हो सकता है। सदर बराक ओबामा की कौमी सलामती की मशीर सुजन राइस ने जुमे के रोज व्हाइट हाउस में सहाफियों को बताया कि अमरीका इस बारे में वाज़ेह मौकफ रखता है कि वो और उसके यूरोपीय शराकत दार रूस पर इजाफी पाबंदियाँ लागू करने के लिए तैयार हैं अगर वो जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज मुजाहरीन ने तमाम फरीकों की जानिब से सरकारी इमारतें खाली करने के मुतालबों के बावजूद अपने मोर्चे छोड़ने से इनकार कर दिया है। अमरीका, रूस, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन ने जनीवा में मुजाकरात के बाद जुमेरात को एक मुश्तरका बयान जारी किया था जिसमें गैर कानूनी मुसलह ग्रुपों से अपने हथियार रखने और कब्जे में ली जाने वाली तमाम इमारतें खाली करने की अपील की गई थी। लंदन से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट पेश कर रही हैं मदीहा अनवर।
मशरकी यूक्रेन का शहर स्लोयांस्क महफूज तरीन दिफा के हामिल उन शहरों में शामिल है जिस पर रूस नवाज अलहदगी पसंद कब्जा कर चुके हैं। यहाँ बंदूक बरदार मुसल्ला अफराद अब भी गलियों और सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, मोर्चे मजबूत किए जा रहे हैं। जेनेवा के इजलास में शामिल तमाम फरीकों की जानिब से सरकारी इमारतें छोड़ने की अपीलों के बावजूद मुजाहिरीन का कहना है कि वो वापसी की मंजिल से आगे बढ़ चुके हैं। स्लावियांस अब हर तरफ से मुहासरे में है, इसके हर तरफ फौज है और हम आखिर तक यहीं रहेंगे। अब हम विफाक कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि रेफरेंडम कराया जाए और हम चाहते हैं कि अवाम इसमें अपना वोट दें और रूस की फौज के बगैर, जिसका कोई फौजी यहाँ मौजूद ना हो, अपनी पसंद का इजहार करें। लेकिन अगर कुछ होता है तो हम रूस से कहेंगे कि वो रेफरेंडम कराने में हमारी मदद के लिए मुदाखलत करें। जेनेवा मुज़ाकरात में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की शोरश में किसी भी तरह अपने मुलव्वस होने से इनकार किया, लेकिन जुमेरात को मॉस्को ने कहा कि वो यूक्रेन के अंदर अपने फौजी भेजने का अपना हक महफूज रखता है। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोफ ने इसरार किया कि ये एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका कहना था, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम अपने फौजी यूक्रेन में भेजें, एक ऐसे मुल्क के इलाके में जो हमारा दोस्त है, एक ऐसे मुल्क के इलाके में जहां हमारे भाई रहते हैं। ये चीज़ रूसी फेडरेशन के बुनियादी मफादात के खिलाफ है।
جنیوا مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں تمام فریقوں سے یہ کہا گیا کہ وہ تشدد، دھمکیوں اور اشتعال انگیز کارروائی سے اجتناب کریں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روس کی جانب سے سمجھوتے پر عمل درآمد میں ناکامی کی صورت میں مزید پابندیوں سے خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
وی فلی ایکسپیکٹ دی رشنز ایز دے سیڈ دے وڈ ہیئر ٹوڈے،
جیسا کہ آج روس نے یہاں کہا ہے، ہم ان سے بھرپور توقع رکھتے ہیں کہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں پر سنجیدگی سے دباؤ ڈالیں گے، جن کی وہ مدد کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، عمارتیں خالی کریں اور وہ آئینی عمل کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کریں، جس کا یہ سمجھوتا ضمانت دیتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مزید پابندیوں کے امکان سے روسی معیشت کو پہلے ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ماسکو نے اس ہفتے خبردار کیا تھا کہ بحران کی وجہ سے اس سال ان کی اقتصادی شرح افزائش 0% تک رہ سکتی ہے، لیکن لندن میں قائم سرمایہ کاری کی ایک فرم کے تجزیہ کار بین کمار کہتے ہیں کہ بہت سے عالمی کمپنیاں پابندیوں کے خلاف لابنگ کر رہی ہیں۔
You have this globalization now that means everyone is linked to everyone else.
اب ہم عالمگیریت کے ایک ماحول میں رہ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ بی پی جیسی کمپنیاں اور توانائی سے متعلق تمام مرکزی کمپنیاں بھی اب اس قدر کثیر ملکی ہو چکی ہیں کہ اگر آپ تجارتی رابطے بند کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو وہ ہنگامہ اور افراتفری برپا کر دیں گی۔ مغربی ممالک فوجی قوت کے اظہار کے ساتھ پابندیوں کی دھمکی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ کینیڈا نیٹو کی دفاعی طاقت میں اضافے کے لیے اپنے 6 لڑاکا طیارے بھیج رہا ہے۔ نیٹو کسی بھی فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار دے چکا ہے، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ اس فوجی تعیناتیوں کا مقصد مشرقی یورپ کے اپنے اتحادیوں کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ مدیحہ انفر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
جنیوا میں 4 فریقی مذاکرات کے ایک روز بعد، جس کا مقصد مشرقی یوکرین کے اندر شورش میں کمی لانا تھا، سابق سوویت جمہوریہ کے لیڈر ابھی بھی روس کے ارادوں سے متعلق بے یقینی کا شکار ہیں۔ کیف سے جیمی ڈٹمر کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔
یوکرین کے وزیر خارجہ نے مشرقی یوکرین میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق بارہا اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے بھی جمعرات کے روز مشرقی یوکرین میں ماسکو نواز علیحدگی پسندوں اور کیف میں حکومت کے درمیان شدید مہازارائی کو کم کرنے میں مدد کے لیے روس کے وعدے پر بات کی۔ وزیر خارجہ اندری دچیتسا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ روس اور صدر پوٹن کے ذہن میں مشرقی یوکرین سے متعلق کیا ہے، تاہم ہمیں اب بھی یقین ہے کہ اس کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی ذرائع موجود ہیں۔ وزیر خارجہ حال ہی میں جنیوا سے کیف پہنچے ہیں، جہاں امریکہ، روس، یوکرین اور یورپی یونین کے اعلی سفارتکاروں کے درمیان یوکرین کے شورش زدہ مشرق میں تشدد اور سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے متعدد اقدامات پر ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے اس سے انکار کیا ہے کہ ماسکو نے کشیدگی کو ہوا دی ہے اور اپنے خفیہ اہلکاروں کو علیحدگی پسندوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ روس کے اس انکار نے جنیوا میں دن بھر میں ہونے والے مذاکرات کو مشکل بنا دیا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے متعلق کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر سرگئی لیوروف بیک وقت تعاون پر آمادہ اور جارحانہ نظر آ رہے تھے۔ جنیوا میں طے پانے والے اتفاق رائے کے مطابق وہ علیحدگی پسند مظاہرین جو مشرقی یوکرین کے درجنوں شہر میں قبضہ کی گئی سرکاری عمارتوں کو خالی کر دیں گے، انہیں عام معافی دی جائے گی، تاہم سنگین جرائم کے مرتکب افراد کو سزا دی جائے گی۔ تمام غیر قانونی گروپوں کو بھی ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ معاہدے میں حکومت کی جانب سے کیف میں علاقائی حکام کو مزید اختیارات منتقل کرنے کے وعدوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، اگر علیحدگی پسند اس معاہدے کے نکات کو مان بھی لیتے ہیں اور عمارتوں کو خالی کر دیتے ہیں جن پر ان کا قبضہ ہے، پھر بھی مزید چیلنجوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنیوا میں بہت سی باتوں پر وہ پھر بھی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ اگر روس نے جنیوا میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا تو امریکہ اس کے خلاف نئی اقتصادی تعزیرات لگانے کو تیار ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعے کے روز دنیا بھر میں عیسائیوں نے گڈ فرائیڈے منایا، یعنی وہ دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ہزاروں زائرین یروشلم کے پرانے شہر کے علاقے میں گڈ فرائیڈے کے روایتی جلوس کے لیے جمع تھے۔ انہوں نے وہاں کی تنگ گلیوں میں مارچ کیا اور ان میں سے بہت سی لکڑیوں کی بنی ہوئی بڑی بڑی صلیبیں اٹھائے ہوئے تھے۔ مذہبی گیت گاتے اور گاسپل سے آیات پڑھتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے نقش قدم تک چوتھا بار رکے۔ یہ عقیدت مند ساری دنیا سے آئے تھے، جن میں امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے آئے ہوئے مائیکل ویڈ بھی شامل تھے، جن کا کہنا تھا،
It's very nice to be here in a location where everything happened. It's one thing to sit in a church in the US.
ایک ایسے مقام پر موجود ہونا بڑی اچھی بات ہے جہاں سب کچھ ہوا۔ امریکہ میں واقعی کسی چرچ میں بیٹھنا ایک الگ بات ہے، اور یہاں ہونا الگ بات، جہاں 2000 سال قبل حقیقت یہ سب کچھ ہوا تھا۔ یہ ایک بالکل ہی مختلف احساس دیتا ہے۔ یوہنا ڈیفر جو ایتھیوپیا سے آئی تھیں، ان کا کہنا تھا کہ گڈ فرائیڈے پر یروشلم میں واقعی ان کی شفاعت ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
یو فیل اٹ، دی اگنی آف آور لارڈ، یو فیل اٹ، دی اگنی، یو فیل اٹ، یو فیل اٹ انسائیڈ، سو اٹس وندرفل۔ سو فرام ناؤ آن
آپ اپنے لارڈ کی قرب کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بہت اچھا ہے کہ آج سے اپنے لارڈ کو صرف لفظوں میں ہی محسوس نہیں کریں گے، بلکہ ان کی روح کو اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ یہ تھیں یوہنا ڈیفر۔ اس سال مجمع بڑا زبردست تھا، کیونکہ ایسٹرن آرتھوڈاکس اور مغربی کلیساؤں کے مطابق یہ دن ایک ساتھ پڑا، اور انہوں نے ایسٹر اور مقدس ہفتہ ایک ساتھ منایا۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی صدر براک اوباما نے ایک قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ایک ایرانی سفیر اقوام متحدہ کے ایل جی کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے امریکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس قرارداد کا مقصد حامد ابو طالبی کو روکنا ہے، جو امریکہ کے مطابق 1979 میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے میں ملوث تھے۔ اس قانون کے مطابق یہ ہر وہ شخص اقوام متحدہ کا نمائندہ بن کر امریکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جس پر جاسوسی یا دہشت گردی کا شبہ ہو اور جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو۔ اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز سوڈان میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 58 تک پہنچ گئی ہے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے متاثرین نسلی نیور ہیں جو ملک میں گزشتہ برس لڑائی شروع ہونے کے بعد بور میں کمپاؤنڈ میں پناہ کی تلاش میں تھے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی اس رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ کی امن فوج کا، جسے انمس کہا جاتا ہے، کہنا ہے کہ مسلح افراد کا ایک ہجوم زبردستی جمعرات کے روز بور میں واقع کمپاؤنڈ میں گھس آیا اور ان شہریوں پر فائرنگ شروع کر دی جو اندر پناہ لیے ہوئے تھے۔ انمس کا کہنا ہے کہ امن کاروں نے جوابی فائرنگ کر کے حملہ آوروں کو پس پکڑ دیا۔ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے انسانی بنیادوں پر کام کرنے والے ادارے کے سربراہ ونسن لیلئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ احاطے کے گیٹ پر بظاہر اقوام متحدہ کے خلاف یہ ہجوم مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ تشدد پر آمادہ ہو گیا۔ لیلئی نے کہا کہ مظاہرین نے زبردستی اندر گھسنے کے لیے طاقتور فوجی آلات استعمال کیے۔ ان کے الفاظ، فائرنگ براہ راست نہتے شہریوں پر کی گئی، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے جنہوں نے وہاں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے ایک اہلکار۔ ادھر جمعے کے روز جنوبی سوڈان کے وزیر اطلاعات مائیکل میکیو لیتھیو نے ایک نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ کے لوگوں نے مظاہرین پر پہلے گولی چلائی۔ ان کے الفاظ،
بیفور دے کڈ ارائیو دی یونیمس فورس شاٹ ایٹ دم اینڈ ایز اے ریزلٹ،
قبل اس کے کہ وہ وہاں تک پہنچ پاتے انمس کی فوجوں نے ان پر گولی چلا دی، جس کے سبب وہ صورتحال پیدا ہوئی جو اس بدقسمت واقعے پر منتج ہوئی۔ یہ تھے جنوبی سوڈان کے وزیر اطلاعات۔ جنوبی سوڈان کے لاکھوں افراد نے دسمبر میں اس تشدد کے پھوٹ پڑنے کے بعد اقوام متحدہ کے اڈوں پر پناہ لینے کی کوشش کی تھی، جو صدر سلوا کیر اور ان کے سابق نائب رک ماچار کے درمیان اختلافات کے سبب شروع ہوا تھا۔ تازہ ترین لڑائی میں اپوزیشن کی فورسز نے اس ہفتے بینٹیو نامی قصبے پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو کہ تیل پیدا کرنے والی یونٹی اسٹیٹ کا دارالحکومت ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی فوج جلد ہی اس قصبے کو دوبارہ واپس حاصل کر لے گی۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں حالیہ تشدد کی مذمت کی گئی ہے اور تصادم میں ملوث تمام فریقوں سے اس معاہدے کے مطابق جس پر جنوری میں دستخط ہوئے تھے منافرتوں کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جبکہ ایتھوپیا کے دارالحکومت میں امن بات چیت بھی تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کو تربیت فراہم کرنے کے لیے ماہرین کی تلاش شروع کر دی ہے اور اس بارے میں ملکی اخبارات میں یہ اسامیاں مشتہر بھی کی گئیں۔ اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہار میں ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کوچ کے علاوہ اسپنرز کو ماہرانہ مشورے دینے کے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں کھلاڑیوں کی جسمانی تربیت اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے خواہش مند اور اہل فزیو تھراپسٹ سے بھی درخواستیں دینے کا کہا گیا ہے۔ ان عہدوں کے حصول کے خواہش مند 5 مئی تک کرکٹ بورڈ میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ محمد اکرم کا ٹیم کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ ہے، اس لیے یہ اسامی فی الحال خالی نہیں۔ رواں سال ہی نجم سیٹھی کی دوبارہ بحیثیت چیئرمین کرکٹ بورڈ تعیناتی کے بعد ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر معین خان کو کوچ اور شعیب محمد کو فیلڈنگ کوچ مقرر کیا گیا تھا، لیکن T20 میں پاکستانی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد بڑے پیمانے پر ٹیم انتظامیہ میں اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آئی۔ T20 کے کپتان محمد حفیظ پہلے ہی ٹیم کی قیادت سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز عمر اکمل رواں ہفتے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ ان کی شادی سابق کرکٹر عبدالقادر کی صاحبزادی سے ہوئی۔ انڈین پریمیئر لیگ کے 7ویں سیزن کا آغاز رواں ہفتے متحدہ عرب امارات میں ہوا، جہاں ان مقابلوں کا پہلا مرحلہ 30 اپریل تک جاری رہے گا۔ دوسرے مرحلے کے مقابلے 2 مئی سے بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے قومی ٹیم کے لیے سابق اولمپئن شہناز شیخ کو کوچ مقرر کیا ہے، جبکہ جونیئر ہاکی ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری سابق کھلاڑی منظور احمد کو سونپی گئی ہے۔ ماضی میں ہاکی کے میدانوں میں راج کرنے اور حریفوں کو ناکوں چنے چبوانے والی پاکستان کی ٹیم حالیہ برسوں میں کارکردگی ناقص ہونے کی وجہ سے ہمیشہ تنقید کی زد میں رہی۔ شہناز شیخ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ کھلاڑیوں کی فٹنس کے ساتھ ساتھ کئی تکنیکی امور پر بھی محنت کرنا ہوگی۔
فزیکل جو ہے ان کی پرابلمز ہے، کیونکہ یورپین کا اور ان کا فزیکل لیول جو ہے وہ بہت، یعنی کہ کم از 30-40% جو ہے مائنس میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے فزیکل اسٹرینتھ جو ہے ان کی جو ہے وہ کرنی ہے، اور کہ وہ یہ جو ہے پوری گیم جو ہے وہ سروائیو کر سکیں اور جس پیس سے کھیلیں اسی پیس پہ اینڈ کریں۔
ماضی میں 2 مرتبہ ٹیم کے کوچ رہنے والے شہناز شیخ کا کہنا تھا کہ کھیل کے دوران کھلاڑی بہت سے تکنیکی پہلوؤں کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں، جن پر توجہ دے کر کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
ان کا مسنگ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً جو ہے یہ 70 منٹ میں جو ہے نا جو اپرچونٹی ملتی ہے اس میں سے تقریباً 65% جو ہے یہ اپرچونٹی جو ہے مس کرتے ہیں، تو اس لیول کو جو ہے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مسنگ ریشو اگر کم ہوگا تو نیچرلی اس سے جو ہے پریشر ان پہ کم ہوگا، ایگزاسٹ کم ہوں گے اور جیتنے کی طرف جائیں گے۔
4 مرتبہ عالمی چیمپئن رہنے والی پاکستانی ہاکی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ رواں سال جون میں ہالینڈ میں ہونے والے ہاکی کے عالمی کپ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس بڑے مقابلے میں رسائی کے لیے اسے ایشیا کپ جیتنا ضروری تھا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں جہاں 20 کروڑ سے زیادہ افراد انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایک ایسے ملک میں انتخابی مہم چلانے کا نیا ذریعہ بن چکا ہے، جہاں سیاستدان ایک عرصے تک بڑے پیمانے پر پرہجوم جلسوں، جلوسوں اور گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلانے پر انحصار کیا کرتے تھے۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی انجنا پسریچا نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ کس طرح ووٹروں کو اپنی جانب مائل کرنے کے پرانے روایتی طریقوں کے مقابلے میں نئی ٹیکنالوجی اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ رپورٹ کی مزید تفصیلات آپ تک پہنچا رہی ہیں شہناز نفیس۔
تقریباً 1.5 سال پہلے مارکیٹنگ پروفیشنل کے طور پر کام کرنے والے اکھلیش مشرا نے اپنی ملازمت سے چھٹی لی تاکہ وہ حزب اختلاف کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی سوشل میڈیا مہم میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ مشرا کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے رضاکاروں کے ساتھ مل کر بی جے پی کے رہنما نریندر مودی کی اس تصویر کو جو ان کے خیال میں حقیقی تھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹویٹر اور فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال شروع کیا۔ بی جے پی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی ذات اس وقت سے کئی اختلافات اور تنازعات میں گری ہوئی ہے، جب 2002 میں فرقہ وارانہ فسادات میں 1000 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ نریندر مودی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے تشدد روکنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کیا تھا، لیکن کئی ووٹروں کے نزدیک بظاہر یہ اختلافات اپنی شدت کھو چکے ہیں، اور مودی ریاست گجرات کی معیشت میں جان ڈال کر خود کو ایک اہل منتظم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ایک رہنما کے طور پر سامنے لا چکے ہیں اور باقی ماندہ ملک کو بھی اسی طرح ترقی دینے کے وعدے کر رہے ہیں۔ مشرا کا خیال ہے کہ بی جے پی کی سوشل میڈیا مہم نے نریندر مودی کا تشخص تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
some of the misconceptions, facts, distortions related to Gujarat.
गुजरात से या उमूमी तौर पर बीजेपी से या बिलखसूस मिस्टर मोदी से कुछ गलत फहमियाँ, हकीकतें और तोड़ मरोड़ कर पेश करदा चीज़ें मंसूब हैं जिन्हें सच के तौर पर कबूल किया जा रहा था। सोशल मीडिया ने इस सिलसिले में ये किया कि उसने एक अरसे से ब्लॉग्स और इसी तरह की दूसरी चीज़ों के ज़रिए हकायक सामने लाने शुरू किए जिससे लोगों की एक बड़ी तादाद को गुजरात के हकायक का पता चला और ये इल्म हुआ कि मिस्टर मोदी की शख्सियत उससे मुख्तलिफ है जो बयान की जाती रही है। सोशल मीडिया ने 2002 और गुजरात की माशी तरक्की से मुतल्लिक सोच तब्दील करना शुरू की और गुजरात की इक्तिसादी तरक्की का मॉडल सोशल मीडिया के तवसुत से लोगों के जहनों पर कायम हुआ। ये अल्फाज थे मिस्टर मिश्रा के। भारत में जहां इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले तकरीबन निसफ लोग ट्विटर और फेसबुक के भी बाकायदा सारिफ हैं, सोशल मीडिया वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने का एक अहम जरिया बन रहा है और खास तौर पर इस वक्त वो नौजवान वोटरों को हदफ बना रहा है जो 81 करोड़ 40 लाख सरगर्म वोटरों का तकरीबन निसफ हिस्सा है। सोशल मीडिया को मुस्तदी से इस्तेमाल करने वाली एक और शख्सियत कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर हैं, जिनका ट्विटर पर एक बड़ा हलका मौजूद है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं से मुतल्लिक इत्तलात की पोस्टिंग में इजाफा हो रहा है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी की निस्बत, जिसके बारे में ख्याल है कि वो बुरी तरह मंजर से गायब हो जाएगी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नाम से मौसूम एक नई जमात बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुकम्मल तौर पर फासला रखे हुए हैं। शहरी राब्तों की एक तंजीम ग्रास रूट इंडिया से मुंसलिक दीपा कुमार का ख्याल है कि भारत में डिजिटल की दुनिया अभी तक नहीं है लेकिन उसने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है।
They've offered another platform which is much easier and
उन्होंने एक और प्लेटफॉर्म की पेशकश कर दी है जो बहुत आसान और गैर रस्मी है। हमारे पास हमेशा अखबारात रहे हैं और हमारे पास हमेशा न्यूज चैनल्स रहे हैं। ये पहला मौका है कि हम बराह रास्त राब्तों के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। इसके ज़रिए ना सिर्फ ये कि किसी के बारे में राय हमवार की जा सकती है बल्कि ये इस वक्त मालूमात का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। ये अल्फाज थे दीपा कुमार के। भारत में इंटरनेट और मोबाइल की तंजीम के ज़ेर एहतमाम होने वाले एक जायजे के मुताबिक सोशल मीडिया पार्लियामेंट की 543 नशिस्तों में से 160 पर असरअंदाज हो सकता है। जायजे में कहा गया है कि बाकी मानदा इंतखाबी हलकों में ज्यादातर देहाती वोटर्स हैं जो नाखानदा हैं और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। इन वोटरों तक पहुंचने और वहां जलसों से खिताब करने के लिए सियासी रहनुमा हेलीकॉप्टरों से आ जा रहे हैं। झा का कहना है कि वो अपने दादा की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आइंदा दिनों में अपने वोटरों तक पहुंचने और उनसे बिलमुशाफा मुलाकातों के लिए बहुत सी बस्तियों का सफर करेंगे।
They feel very comfortable that you know somebody from your family or somebody who's representing that
वोटरों को उस वक्त बड़ा इत्मीनान होता है जब वो ये देखते हैं कि आपके खानदान में से कोई फर्द या किसी खास शख्सियत की नुमाइंदगी करने वाला कोई शख्स उनसे बिल मुशाफा मिलने के लिए आया है। हम उन्हें ये कहते हैं कि हम इस इलेक्शन के लिए आपकी ताईद और दुआएं लेने आए हैं। अगर उनके दिल में माजी या किसी और चीज़ से मुतल्लिक कुछ रंजिशें होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में अपने जज्बात का इजहार करे। ये अल्फाज थे जा के। सोशल मीडिया पर सियासी बहस मुबाहिसे और इजहार ख्याल ज्यादा नुमाया होता जा रहा है और सियासतदानों के लिए ये राय आमा को अपने हक में उस्तवार करने के लिए एक बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और सामीन इसके साथ ही हमारा ये न्यूज़ शो भी अब ख़त्म होता है। इस प्रोग्राम की एडिटर थी शहनाज अज़ीज़, हमारे साथ प्रोड्यूसर थी रुदाबा नासिर और हमारे इंजीनियर थे जिमी कोक। अपनी मेज़बान नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए लेकिन आपको बताते चलें कि इन खबरों की तफसील आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ پی او باکس 1353 اسلام آباد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کے ساتھ اپنی میزبانی ظفر مغل اب آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ نگہبان۔